بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. في مسائل میں اب آخر میں وہ کسی مسئلے رہ گئے ہیں کہ جس میں سے اکثر ایک عام آدمی کو پیش نہیں آتے ہیں، اور اسی لیے ان میں دلچسپی لینا یا صحیح انداز سے ان کا سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے گزشتہ تین چار ہفتوں میں بار بار اور اس درس کے آغاز میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ یہ مسائل بھی جن کی ضرورت پیش نہیں آتی اس لیے بیان ہونا ضروری ہے کہ آپ کے سامنے فقہ اسلامی کی جامعیت آ جائے. کہ اس انداز سے آج سے 1400 سال پہلے اتنے باریک باریک مسائل کو اتنی تفصیل کے ساتھ شارع مقدس نے بیان کیا تھا. چنانچہ یہ مسئلے جو بظاہر غیر اہم لگتے ہیں، لیکن فقہ کو مکمل طور پر آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ان کا بیان ہو جانا ضروری ہے. اسی مقصد کے تحت ان کو بیان کیا جا رہا ہے. بات ہو رہی تھی کھانے اور پینے کے سلسلے میں اسلام نے کس قسم کے احکامات ہمیں دیے ہیں. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ آئی تھی کہ حیوان میں، جانوروں میں کسی گوشت کے حلال یا حرام ہونے کا معیار کیا ہے، اور پاک اور نجس ہونے کا معیار کیا ہے. پچھلی دفعہ کی گفتگو کا خلاصہ صرف 2-3 مسئلوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بات شاید بہت الجھ گئی تھی. خلاصہ یہ ہے پچھلی دفعہ کی گفتگو کا، جسے سنتے وقت ذہن میں پھر اس باریک مسئلے کو رکھیں کہ پاک ہونا الگ چیز ہے، حلال ہونا الگ چیز ہے. تو جانور ایسے ہیں کہ جن کا جسم پاک ہوتا ہے لیکن حلال نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا جسم پاک بھی ہوتا ہے حلال بھی ہوتا ہے. حلال کا تعلق ہوگا کھانے اور پینے سے، اور پاک کا تعلق ہوگا ان چیزوں کو استعمال کرنے سے. مثلا جانور کی چربی اگر پاک ہے تو اس صورت میں اگر اس چربی سے فرض کیجیے کوئی صابن بنایا جاتا اور اس سے ہم نہاتے ہیں تو ہمارا جسم پاک رہے گا، اور اگر جانور کی چربی نجس ہے تو اس صورت میں اگر اس سے کوئی صابن بنایا جاتا اور اس سے ہم نہاتے ہیں تو ہمارا جسم بھی نجس ہو جائے گا. تو پاک اور نجس کا تعلق ظاہری جسم سے، اور حلال و حرام کا تعلق کھانے اور پینے سے ہے. خیر تفصیل میں جانا بیکار ہے. خلاصہ یہ تھا گزشتہ گفتگو کا کہ ہر وہ جانور جو حلال گوشت ہے جس کا گوشت کھانا حلال ہے، اس جانور کو جب ذبح کیا جائے تو مرنے کے بعد، ذبح ہونے کے بعد اس کا جسم بھی پاک ہو جاتا ہے اور اس کا گوشت بھی حلال ہو جاتا ہے. اور حلال گوشت جانوروں میں سے اگر کوئی جانور جنگلی ہو، پالتو نہ ہو، جسے گھر میں لے کر پالا نہ گیا ہو، جنگلی وحشی ہو، صحرائی ہو، تو وہ ذبح سے بھی پاک ہوتا ہے اور شکار سے بھی پاک ہو جاتا ہے. خلاصہ یہ کہ ہر حلال گوشت جانور جب اسے ذبح کیا جائے گا تو اس کا جسم پاک ہو جائے گا اور اس کا گوشت حلال ہو جائے گا. اور حلال گوشت جانوروں میں اگر کوئی جانور جنگلی ہے تو وہ شکار اگر اس کا کیا جائے تو شکار سے بھی وہ پاک اور حلال ہو جاتا ہے. یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ جانور جس کا خون اچھل کے نہیں نکلتا وہ جانور ہمیشہ پاک رہے گا، جب زندہ ہو تب بھی، جب مر جائے تب بھی، چاہے وہ خود سے مرے، چاہے اس کو ذبح کیا جائے، چاہے اس کا شکار کیا جائے. ہر وہ جانور جس کا خون اچھل کے نہیں نکلتا وہ ہمیشہ پاک رہے گا، اپنی زندگی میں بھی اور اپنے مرنے کے بعد، چاہے اس کو ذبح کر کے مارا جائے، شکار کر کے مارا جائے، وہ بہت مر جائے، بہرحال ہر وہ جانور جس کا خون اچھل کے نہیں نکلتا ہے وہ ہمیشہ پاک رہے گا. بس فرق اتنا کہ ان جانوروں میں جن کا خون اچھل کے نہیں نکلتا ہے جو حلال گوشت ہیں ذبح کرنے سے پاک تو وہ ہیں, ہر وہ جانور جس کا خون اچھل کے نہیں نکلتا وہ پاک تو ہے, لیکن فرق صرف اتنا کہ ان میں جو حرام گوشت جانور ہیں وہ پاک تو ہیں مگر ان کا گوشت کھانا جائز نہیں. جیسے سانپ ہے, مکھی, مچھر, کھٹمل, یہ سارے جانور ہیں, اور جو ان میں حلال گوشت جانور ہیں اگر انہیں ذبح کر دیا جائے تو وہ پاک تو بہرحال ہیں لیکن ان کا گوشت بھی حلال ہو جائے گا. اور تیسرا اور آخری مسئلہ جس میں گزشتہ تقریر کا خلاصہ ہے, حرام گوشت جانوروں میں کتے اور سور کو چھوڑ دو کہ وہ تو کسی صورت میں نہ حلال ہو سکتے ہیں نہ پاک ہو سکتے ہیں. کتے اور سور کو چھوڑ دو, جتنے حرام گوشت جانور ہیں اگر انہیں ذبح کیا جائے تو وہ پاک ہو جاتے ہیں, یا اگر ان کو ہتھیار سے شکار کر لیا جائے تو وہ پاک ہو جاتے ہیں, ورنہ اگر وہ مر جائے تو اس صورت میں وہ محدود ہیں. بس یہ خلاصہ ہے پچھلی تمام گفتگو. حلال گوشت جانور حلال بھی ہو جاتا ہے پاک بھی ہو جاتا ہے, حرام گوشت جانور اگر اسے ذبح کیا جائے یا ہتھیار کے ذریعے اس کا شکار کیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا, اس کے چمڑے کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے جسم سے جو چربی نکلتی ہے, تیل نکلتا ہے, اون ہے, ان سب کو آپ ظاہری جسم پر لگا سکتے ہیں, پہن سکتے ہیں, اوڑھ سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں. حرام گوشت جتنے جانور وہ بہرحال ہیں تو حرام, کھانا تو کسی صورت میں جائز نہیں, اسی لیے ان کا نام ہے حرام گوشت, لیکن اگر انہیں ذبح کیا جائے یا شکار کیا جائے ہتھیار کے ذریعے تو وہ پاک بھی ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کسی طریقے سے مر جائے, ان دو کے علاوہ ذبح نہ کریں, ہتھیار سے شکار نہ کریں اور ان کی موت آ جائے تو بہرحال وہ نجس رہے. اس میں اگر ایک معمولی سا اختلاف تھا آیت اللہ خمینی اور پوری گاہ, لیکن وہ ایسا تھا کہ ایک مجتہد کو مقلد دوسرے کی جانب رجوع کر سکتا ہے, اس لیے مسئلے کا خلاصہ اتنا ہی. اب یہ اس خلاصے کے بعد اب گفتگو آگے بڑھتی ہے تو بات اس ان تین مسائل کی روشنی میں یہاں پر پہنچی کہ کسی بھی جانور کو پاک کرنے کے لیے اس کو ذبح کرنا یا اس کا شکار کرنا ضروری ہے, اس کے علاوہ کوئی جانور اگر مر جائے تو پاک نہیں رہ سکتا ہے. جانور کو اگر اس کے جسم کے کسی حصے کو ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو یا ذبح کیا جائے یا شکار کیا جائے. چنانچہ اب ذبح اور شکار کے مسئلے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم میں سے کون شکاری ہے یا ہم میں سے کون ایسا قصائی ہے کہ اس کے یہ مسئلے روزانہ پیش آئیں, مگر فقہ کے تمام مسائل آپ کے سامنے آ جائیں اس لیے ان مسئلوں کو بیان کیا جا رہا ہے. تو سب سے پہلا مسئلہ شکار کا مسئلہ. شکار جس کے ذریعے حلال گوشت جانوروں میں سے جو جنگلی جانور ہیں ان کو بھی پاک اور حلال کیا جا سکتا ہے, اور حرام گوشت جانوروں کا بھی اگر شکار کیا جائے تو وہ پاک ہو سکتے ہیں. شکار کرنے کا طریقہ, شریعت میں شکار دو ہی طریقوں سے ممکن ہے, یا کسی جانور کے ذریعے یا کسی ہتھیار کے ذریعے. جانوروں کا شکار بھی دنیا کے اکثر ممالک اور اکثر خطوں میں رائج تھا, بلکہ اب تک رائج چلا آ رہا ہے. شریعت نے اس میں صرف ایک قید لگائی, وہ یہ کہ جانوروں میں سے صرف وہ شکاری کتا جس کے ذریعے شکار کیا جائے اس شکاری کتے کا شکار تو جائز ہے. شکاری کتے کے علاوہ اگر کسی اور جانور کو شکار کے کام میں مدد لی جائے تو وہ جانور جس چیز کو شکار کر کے لائے گا وہ چیز حلال نہیں ہوگی. لیکن اس سے پہلے ایک بات بتا دوں, شاید مسئلہ پیچیدہ ہو جائے اگر اس بات کو نہ بتایا جائے. شکار کا مقصد یہ کہ آپ کسی ہتھیار سے, مثلا آپ نے بندوق سے گولی چلائی اور یہ گولی جانور کے جسم میں لگی اور وہ جانور مر گئے. آپ نے مرغابی کو اڑتے ہوئے دیکھا, ہرن کو بھاگتے ہوئے دیکھا, اور اس کے بعد اس کے اوپر نشانہ لے کر فائر کیا, وہ اسی گولی کی وجہ سے مر گیا, اس کا نام ہے شکار. یا ایک ہرن کو آپ نے دیکھا, کتے کو اس کے پیچھے دوڑا دیا, کتا اس کے پیچھے گیا, اس نے جا کر ہرن کو پکڑا, ہرن کو اس نے کاٹا اس طرح سے کہ ہرن مر گیا, اس کا نام ہے شکار. اور اسی پر گفتگو ہو رہی ہے. اس چیز کا نام شکار نہیں کہ آپ نے کتے کو بھیجا اور کتے نے جا کے ہرن کو پکڑ لیا, پھر آپ پہنچے اور آپ نے ہرن کو لٹا کر اس کے گلے پر چھری چلائی. اس چیز کا نام ہو جائے گا ذبح. ذبح کے مسائل الگ ہیں, یہاں شکار کے مسئلے. یعنی شکار سے مقصد وہ طریقہ جس میں آپ جانور کو چھوڑتے ہیں یا ہتھیار چلاتے ہیں تاکہ جو آپ کا ٹارگٹ ہے، جو آپ کا ہدف ہے، جس کا آپ شکار کر رہے ہیں، وہ اس کی وجہ سے مر جائے، وہ مر جائے، اس کو موت آ جائے، پھر آپ جا کر اس کے اس مردہ جانور کو اٹھا کے لائے، تو یہ آپ کے لیے حلال اور پاک ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھ کر مسائل سن۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتے کو دوڑایا، اس نے ہرن کو جکڑ لیا اور پھر آپ نے آ کر اس ہرن کو اپنی چھری سے ذبح کی، وہ شکار نہیں، وہ تو مسئلہ ہی الگ ہو گیا، وہ تو ذبح کا مسئلہ ہے۔ تو خیر اس کی تفصیل میں اس لیے گیا کہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ مسائل کو سنتے وقت یہ بات واضح ہونا ضروری ہے۔ شکار کے دو طریقے ہیں، کیونکہ بہت مختصر مسائل آپ کے سامنے پیش کرنا، اس لیے بہت ہی مختصر شرطیں بتا کر گفتگو ختم کروں گا۔ شکار کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ جانور کے ذریعے شکار۔ جانور کے ذریعے شکار میں کتے کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے، بعض مقامات پر بھیڑیے کو ٹرین کر کے اس کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے، باز یا عقاب یا شاہین کے ذریعے شکار تو بہت رائج ہے دنیا میں، بلکہ اب آج کے دور میں کتے سے زیادہ شاہین اور عقاب اور باز کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے۔ تو شرن یہ حکم ہے کہ شکار جانور کے ذریعے جب ہو تو ایک ہی جانور ایسا ہے کہ جو شکار کر کے لائے تو اس کا شکار پاک اور حلال ہو، اس کو آپ اس کے گوشت کو پکا کر بلا تکلف اور بلا جھجھک استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ ہے کتا۔ شکاری کتا جسے کسی جانور کے پیچھے دوڑایا جائے، وہ جا کر اس جانور کو پکڑے، اس جانور کو اس طرح سے کاٹے کہ وہ جانور اس کتے کے زخم کی وجہ سے مر جائے۔ اور کیونکہ یہ ہم میں سے کسی کا بھی پیشہ یا مشغلہ نہیں ہے، یہ بات بہت واضح نہیں ہو پائے گی، لیکن عام طور پر کتوں کو اس کی ضروریت ہوتی ہے، گلے ہی میں وہ اس طرح کاٹتے ہیں کہ وہ جانور جو ہے خود بخود ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو کتے کو دوڑایا، اس نے جانور کا شکار کیا، پھر جب آپ پہنچے وہ مرا ہوا جانور آپ کو ملا، وہ آپ کے لیے پاک و حلال۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور جانور کے ذریعے شکار کیا گیا تو وہ شکار نہ پاک ہوگا نہ حلال ہوگا۔ باز کے ذریعے یا شاہین کے ذریعے عام طور پر مرغابیوں کا، کبوتروں کا، تیتر کا، بٹیر کا شکار کیا جاتا ہے۔ پرندوں کے شکار کے لیے عام طور پر شاہین کو پالا جاتا ہے یا عقاب کو، وہ اگر شکار کر کے لائے، پکڑ کے لائے، تو اس صورت میں وہ شکار نہ جائز نہ حلال ہے اور نہ ہی پاک۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ بنا کہ جانوروں میں سے شریعت نے صرف کتے کے شکار کو پاک اور حلال سمجھا۔ لیکن ایک مسئلہ اس میں پھر آ جاتا ہے، وہ یہ کہ کتے کے علاوہ آپ نے کسی اور جانور کو بھیجا شکار کے لیے، اور یہ جانور جو شکار کے لیے گیا ہے، شکاری جانور یہ گیا، اس نے جا کر دوسرے جانور کو پکڑا، اسے زخمی کر دیا، مارا نہیں، ہلاک نہیں کیا، پکڑ لیا، زخمی کر دیا، پھر آپ پہنچے اور آپ نے اپنے جانور کو اس شکار کو لے کر اسے ذبح کیا، تو اب یہ شکار بالکل حلال ہو جائے گا، کیونکہ یہ فی الواقع فی الحقیقت تک یہ شکار نہیں رہا، یہ ذبح ہو گیا۔ تو شاہین ہے یا عقاب ہے، اس کو فرض کیجئے ہم نے تیتر کے پیچھے یا مرغابی کے پیچھے اڑا دیا، اگر اس نے اس مرغابی کو پکڑا اور اسے مار دیا، اس طرح سے اسے جکڑا یا اس طرح سے اسے کاٹا کہ وہ مرغابی مر گئی یا وہ تیتر مر گیا، پھر آپ کے پاس آپ کا شاہین یہ لے کر آیا، تو اس کو پھینک دیا، کیونکہ یہ نجس بھی ہو گیا اور حرام بھی ہو گیا۔ لیکن اگر اس نے خالی اپنے پنجوں میں اسے دبایا اور پھر لے کر آپ کے پاس پہنچ گیا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اسے ذبح کیا، یا اس شاہین نے اسے دانتوں سے اس طرح کاٹا کہ وہ زخمی ہو کر گر گئے، وہ کبوتر یا وہ مرغابی مرا نہیں، زخمی ہو کر گر گئے، آپ پہنچے اور آپ نے پھر اسے ذبح کیا، تو یہ شکار نہیں رہا بلکہ یہ ذبح ہو گیا، اس لیے پاک بھی ہے اور حلال بھی۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ شکار سے ہماری مراد یہ ہے کہ جانور، جس جانور کو ہم چھوڑ رہے ہیں، وہ جا کر شکار کو مار دے، ایسا شکار صرف کتے کے ذریعے ممکن ہے، لیکن اس میں بھی چھ شرطیں۔ کتے کے ذریعے جب شکار کیا جائے چھ شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کتا جو ہے وہ سدھایا ہوا تربیت یافتہ کتا، اسے ٹریننگ دی گئی۔ کیسی ٹریننگ؟ یہ تربیت دی گئی ہو کہ جب مالک اسے حکم دے جانے کا تو وہ بھاگے، جب حکم دے روکنے کا تو وہ رک جائے، یہ اس کو ٹریننگ دی گئی۔ اتنا تربیت یافتہ کتا کہ جب کبھی اس کتے کا مالک جو اسے جانے کا حکم دے تو وہ پھر فوراً بھاگے، رکنے کا حکم دے فوراً وہ رک جائے۔ ایسے کتے کے ذریعے شکار، ایسے کتے کے ذریعے شکار جو ہے وہ حلال کتا۔ وہ کتا جو مالک کے حکم میں نہیں ہے یا ابھی وہ ٹرین نہیں ہوا پورا، اس کتے کے ذریعے شکار کیا جائے تو شکار صحیح نہیں ہوگا۔ تو کتے کو تربیت دی گئی ہو، تربیت کا مقصد کہ جب مالک حکم دے تب وہ دوڑے، جب مالک روکے تو وہ رک جائے. البتہ آیت اللہ خمینی نے اس کے اندر تھوڑی سی سہولت دی. انہوں نے کہا کہ کتا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب مالک حکم دے تو وہ دوڑے، جب مالک روکے تو وہ رک جائے. لیکن اگر شکار کے قریب کتا پہنچ چکا اور مالک اسے روک رہا ہے اور وہ نہیں رکتا ہے، یعنی یہ اس کی تربیت کی بات ہو رہی ہے. باقی مستحقین تو کہتے ہیں کہ کتا مکمل طور پر مالک کا تابع ہو، وہ کہے دوڑو دوڑ جاتا، وہ کہے رکو چاہے شکار بالکل سامنے ہے تو بھی کتا رک جاتا. لیکن آیت اللہ خمینی کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ٹریننگ میں تھوڑی سی کمی بھی ہو، یعنی مالک جب دوڑاتا ہے تب وہ کتا دوڑ جاتا، جب روکتا ہے تب رک جاتا ہے، لیکن شکار کے قریب پہنچ کر کتا نہیں رکتا. یوں عام حالت میں مالک نے کوئی شکار نہیں، کتے سے کہا دوڑو، دوڑنے لگا اور کہاں رک جاؤ، وہ رک گیا. لیکن اگر کبھی شکار اسے نظر آ جائے، مالک روکتا رہے لیکن کتا نہ رکے، تب بھی آیت اللہ خمینی کے نزدیک ایسا کتا بھی تربیت یافتہ کتا مانا جائے گا اور اس سے شکار چلے. عام حالات میں مالک کے حکم پر رک جائے، لیکن اگر شکار کو دیکھ کر جتنے جوش میں یا غصے میں آ جائے کہ شکار سامنے ہو تب مالک کے حکم سے نہ رکے، تو بہرحال اس نافرمانی کی بنا پر کتا تربیت یافتہ کہلائے گا اور اس کا شکار جائز ہوگا. تو پہلی شرط یہ ہے کہ کتا ہر کتا نہ ہو، بلکہ تربیت یافتہ ہو جو مالک کے حکم پر دوڑے، مالک کے حکم پر رکے. اور ساتھ ساتھ تربیت میں ایک بات اور بھی شامل ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے شکار میں سے کھاتا نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ مالک نے اس کو شکار کے لیے بھیجا، اس نے ہرن کو پکڑا اور ہرن کو کاٹ کر مار دیا، یہ تو ہو گیا شکار. اب اس کے بعد وہ رک جائے، کتا ہرن کو مار تو دے لیکن اس کے بعد اس کا گوشت نہ کھائے، رک جائے، خود مالک آئے اس وقت تک وہ اس کے گوشت کو استعمال نہ کرے. لیکن اگر ایسا کتا ہو کہ شکار کو مار کر اس کا گوشت کھانا شروع کر دیتا ہے، ایسے کتے سے بھی شکار کرنا صحیح نہیں. تو تربیت کے تین معنی ہوئے، دوڑائے تو دوڑنے لگے، روکا جائے تو رک جائے، اور جانور کو شکار کرنے کے بعد اس کا گوشت نہ کھاتا. البتہ اگر کبھی اتفاقاً کبھی کبھار کھا لے تو کوئی حرج نہیں. یا اگر وہ جانور کا خون پیتا ہو، گوشت نہ کھاتا ہو، خون پینے کی عادت ہے، تب بھی وہ کتا صحیح ہے اور اس سے شکار کیا جا سکتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ گوشت نہ کھاتا ہو. یہ ہو گئی پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ کتے کو شکار پر مالک چھوڑے. خود بخود اگر کسی شکار کو دیکھ کر، کتا ہے ایک مالک کا چل رہا، شکار کو دیکھ کر خود بخود وہ دوڑ جائے، ہرن اس کو نظر آیا، خرگوش اسے نظر آیا، کتا دوڑ کر گیا، ہرن کا یا خرگوش کا شکار کر لیا، اس صورت میں بھی یہ شکار حرام ہو گیا، یہ جائز نہیں رہا. شرط یہ ہے کہ مالک خود اس کتے کو شکار پر بھیجے، خود اسے دوڑا، اسے چھوڑے، اشارہ کرتے ہوئے کہ فلاں جانور کا شکار کر کے لاؤ. اگر کتا مالک کا فرما بردار تو ہے، لیکن فرض کیجیے کہ مالک نے اسے چراگاہ میں چھوڑا ہوا ہے، یہاں آرام کر رہا، تو چراگاہ میں کتے کو ایک ہرن نظر آیا، وہ خود دوڑ کر گیا، اس سے ہرن کو شکار کر کے لا گیا، شکار کر کے لے آیا، تو یہ شکار غلط، یہ جانور حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہو. تو دوسری شرط یہ کہ کتے سے شکار اسی وقت صحیح ہوگا جب مالک اس کتے کو شکار کی جانب دوڑا ہے. بلکہ علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر کتے نے شکار کو خود دیکھا، مالک نے نہیں دیکھا، اور کتا شکار کی جانب چلا، پھر مالک کی نگاہ بھی شکار پر پڑ گئی، ہرن نظر آ گئے، اس نے کتے کو آواز دے کر اور تیزی سے دوڑایا، تب بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ اس شکار کو بھی حرام سمجھا جائے. جس میں کتا شروع میں نکلا اپنے ارادے سے تھا، بعد میں مالک نے ہرن کو دیکھا اور دل چاہا کہ یہ ہرن میرے پاس آ جائے، چنانچہ اس نے کتے کو آواز دے کر اور دوڑا دیا، تب بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ شکار صحیح نہیں رہا. بلکہ ضروری ہے کہ ابتدائی سے، شروع ہی سے جب کتے کو دوڑایا جائے شکار کی جانب، پہلا قدم کتا اٹھائے تو وہ بھی مالک کے حکم سے جائے، مالک کے اشارے پر جائے، خود سے اگر جاتا ہے تو بیکار. البتہ اس میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ فرض کیجیے ایک ہرن اور ایک خرگوش دوڑا جا رہا، مالک نے ہرن کو دیکھا اور کتے کو چھوڑا ہرن کی جانب، لیکن کتے نے خرگوش کا شکار کر لیا، ہرن کی جانب نہیں گیا، یعنی گیا تو تھا مالک کے اشارے پر، لیکن مالک نے جس جانور کی جانب بھیجا اس کا شکار نہیں کیا بلکہ دوسرے جانور کا شکار کر کے لیا. اس صورت میں فقہا کہتے ہیں کہ یہ شکار جائز اور حلال. اگر یہ بظاہر آپ دیکھیں تو بات وہی ہے، کہ مالک نے ادھر بھیجا تھا وہ ادھر نہیں گیا بلکہ ادھر جا کر دوسرے جانور کو شکار کر کے لے آیا. تب بھی فقہا کہتے ہیں کہ یہ شکار صحیح اور جائز ہے کیونکہ بہرحال وہ اپنی مرضی سے نہیں گیا, اسے مالک نے چلایا. یہ دوسری بات ہے کہ مالک ہرن کو جا رہا تھا, یہ خرگوش کو شکار کر کے لے آیا. میں بہت تفصیل میں یہ نہیں جا رہا کہ مسائل اتنے ضروری نہیں. تو دوسری شرط یہ کہ وہ کتا مالک کے اشارے پر شکار کی جانب جائے. اگر تربیت یافتہ کتا ہے لیکن مالک کے حکم کے بغیر کوئی چیز شکار کر کے لے آیا وہ بالکل بیکار ہے. تیسری شرط یہ کہ کتے کا مالک جو کتے کو بھیج رہا یہ مسلمان ہو یا حکم مسلمان میں ہو, مسلمان ہو یعنی ہر بالغ اور عاقل, یا حکم مسلمان میں ہو یعنی سمجھدار بچہ. بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو اس وقت تک وہ مسلمان تو نہیں بن سکتا, چاہے کتنا ہی اللہ رسول کو ماننے والا اور عبادت گزار. مسلمان بننے کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان بالغ ہو گیا. لیکن بہرحال مسلمان کا بچہ حکم مسلمان میں کہا جاتا, یہ مسلمان نہیں ہے لیکن مسلمان کے حکم میں ہے. تو خیر یہ کتے کو چھوڑ کر شکار کرنے والا خود مسلمان ہو مالک, یا مسلمان کا سمجھدار بچہ. غیر مسلم نے اگر کتے کو چھوڑ کر شکار کیا, کتے کو بھیجا شکار کے لیے, اب یہ شکار جو ہے وہ حرام ہے. جس طرح جانور ذبح کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو جو جانور کے گلے پر چھری چلا, اسی طرح شکار کرنے کے لیے کتے کو بھیجنے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ یا مسلمان ہو یا مسلمان کا سمجھدار بچہ ہو. چنانچہ غیر مسلم اہل کتاب غالی جو معصومین کو خدا کے برابر پہنچاتے ہیں, خارجی جو امام سے جنگ کرتے ہیں, ناصبی جو اہل بیت سے نفرت اور دشمنی کرتے ہیں, اور تمام کے تمام وہ فرقے کے جو مسلمانوں سے باہر ہیں ان کا شکار نجس بھی ہے اور حرام بھی ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ جس وقت یہ مالک شکاری اپنے کتے کو شکار کی جانب چھوڑے اس وقت اللہ کا نام لے. جس طرح جانور ذبح کرتے وقت چھری چلاتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے, اسی طرح شکار کے وقت جب جانور کو چھوڑا جائے گا کتے کو تو اللہ کا نام لے کر چھوڑنا ضروری ہے. اللہ کا نام کسی بھی انداز سے, اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ, جو ذبح کے مسائل میں اب سے 6 سال پہلے بیان کر چکا ہوں, اللہ کا نام لے کر چھوڑ. اگر جان بوجھ کر اس نے اللہ کا نام نہیں لیا اور کتے کو چھوڑ دیا, یا مسئلہ معلوم نہیں تھا اور کتے کو چھوڑ دیا, اس صورت میں یہ کتا جس جانور کو شکار کر کے لائے گا وہ پاک اور حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہوگا. البتہ اگر اللہ کا نام لینا بھول گیا, ہرن نظر آیا کتے کو بھیجا, اتنا جوش تھا یا اتنا اس وقت بے چینی تھی شکار کرنے کہ بھول گیا اللہ کا نام لینا اور اس نے کتے کو چھوڑ دیا, تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ جانور پاک اور حلال ہو جائے گا. جس طرح ذبح کا مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی کو مسئلہ معلوم مگر جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائے تو وہ جانور پاک رہتا ہے اور حلال رہتا ہے. تو شکاری کتے کے لیے شکار کرتے وقت چوتھی شرط یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر کتے کو چھوڑا جائے. کتا جو ہے وہ چھری کی مانند ہے, جس طرح جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہیں اسی طرح کتا چھوڑنے کا مقصد ہے کہ آپ نے چھری چلائی. پانچویں شرط یہ کہ وہ جانور جس کا اس کتے نے شکار کیا ہے, شکار کیا یعنی اسے مار دیا, وہ جانور کتے کے کاٹنے سے زخم سے مرے, کتا اسے کاٹے اپنے دانتوں سے اور اس زخم سے وہ مرے, تب تو وہ جانور حلال مانا جائے. لیکن اگر وہ کتے کے کاٹنے سے نہیں مرا, یوں ہی مر گئے, کتا دوڑا ڈر کے مارے گھبراہٹ کے مارے وہ مر گئے, اس کے پیچھے ہرن کے پیچھے کتا آیا وہ دوڑا کسی کنویں میں گر کر مر گیا, یا فرق کیجیے کہ کتے نے ہرن کو پکڑا اور اپنے پنجوں سے اس کا گلا گھونٹ دیا اس لیے وہ مر گیا, یا کتا اس کے پیچھے دوڑا اس نے زخم پہنچایا اور پھر وہ جانور اور بھاگا اور خون بہنے کی وجہ سے مر گیا, ان تمام صورتوں میں وہ جانور حلال نہیں ہوگا. حلال ہونے کی شرط یہ کہ اس جانور کو یہ شکاری کتا اپنے دانتوں سے کاٹے اور اس کے زخم کی وجہ سے وہ جانور مر جائے. اور چھٹی اور آخری شرط اس ہرن کے یا شکار کے حلال ہونے کی آخری شرط یہ کہ کتا چھوڑا گیا, کتے نے اسے کاٹا, اب کتا چھوڑنے کے بعد یہ شکار کا طریقہ ہوگا, یہ مالک جو ہے یہ بھی پیچھے پیچھے جائے گا, تو یہ آدمی جس نے کتا چھوڑا یہ جب اس ہرن کے قریب یا اس جانور کے قریب پہنچے تو یا تو وہ جانور مر گیا ہے تو وہ حلال ہے, یا یہ کہ مرنے کے بالکل قریب ہے, اتنا وقت نہیں ہے کہ چھری نکال کر اسے ذبح کر سکیں, بالکل مرنے کے قریب, تب بھی وہ جانور حلال ہے. تو چھٹی شرط یہ کہ جب کتے کا مالک
اپنے شکار کے پاس آئے جسے کتے نے شکار کیا, تو اس وقت وہ جانور, وہ ہرن, وہ خرگوش, اگر جو بھی جانور, وہ ہرن, وہ خرگوش یا مر چکا ہو یا مرنے کے اتنے قریب کہ ذبح کرنے کا وقت باقی نہ رہے. لیکن اگر یہ مالک شکار کرنے والا جانور کے قریب پہنچا ایسے وقت میں کہ کتے نے اسے کاٹ کر زخمی کر دیا لیکن وہ مر نہیں سکا تھا کہ اتنے میں یہ آدمی آ گیا, اور ابھی اتنا وقت ہے کہ یہ چھری سے, تلوار سے یا کسی چیز سے جانور کو ذبح کر سکے, تو اب بہرحال اس جانور کو ذبح کرنا پڑے گا, بغیر ذبح کے یہ جانور حلال نہیں ہو سکتا. یعنی شکار کی شرط یہ ہے کہ جب شکاری قریب آئے تو جانور مر چکا ہو, اگر مر چکا ہے یا مرنے کے بالکل قریب ہے تب تو شکار صحیح ہے, لیکن اگر اس نے شکار تو کیا لیکن جب یہ خود پہنچا تو پتا چلا کہ ابھی جانور میں حیات زندگی باقی, تب پھر یہ شکار ختم ہو گیا, اب چھری نکال کر اسے ذبح کرنا پڑے گا. اور اگر کوئی چھری وغیرہ یا کوئی اور چیز موجود نہیں ہے فی الحال, تو اس صورت میں یہ جانور جو ہے نجس ہو گیا, حرام ہو گیا, اب آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے. تو خلاصہ یہ بنا کہ چھ شرطوں کے ساتھ شکار کیا جاتا ہے. نمبر ایک, کتا تربیت یافتہ ہوں. نمبر دو, مالک کے حکم سے شکار کی جانب گیا ہوں. نمبر تین, کتے کو چھوڑنے والا مسلمان ہوں. نمبر چار, کتے کو چھوڑنے والا شکار کی جانب, کتے کو چھوڑنے والے نے اللہ کا نام لیا ہو. نمبر پانچ, شکار کتے کے پہنچائے ہوئے زخم کی وجہ سے مر وہ شکار. اور نمبر چھ, جب کتے کا مالک اپنے شکار کے پاس پہنچے تو شکار یا مر چکا ہو یا مرنے کے اتنے قریب ہو کہ ذبح کا وقت باقی نہ رہے. یہ چھ شرطیں اگر ہوں تب پھر شکاری کتے کا جانور جس کو اس نے شکار کیا, یہ پاک بھی ہے, یہ حلال بھی ہے, اور اس کو لا کر استعمال کیا جا سکتا ہے. اب اس سلسلے کے آخری دو مسئلے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک جانور کا شکار ایک ہی کتے سے کیا جائے. اگر بیک وقت تین چار پانچ چھ دس بارہ کتے بھی چھوڑ دیے جائیں کسی جانور کے پیچھے, جیسے ہرن وغیرہ بہت تیز دوڑنے والا, تو اسے تھکانے کے لیے یا اس کے شکار کے لیے کئی کتے چھوڑے جاتے ہیں. اب اگر کئی کتے چھوڑ دیے جائیں اور وہ کئی کتے شکار کرے تب بھی وہ شکار بالکل صحیح اور جائے. اور اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ کتے کا مالک ایک, اگر تین چار آدمیوں کا ایک کتا ہے اور سب نے مل کر بیک وقت اس کتے کو چھوڑا تب بھی وہ شکار بالکل صحیح. لیکن بس یہ ذہن میں رہے کہ اگر ایک سے زیادہ کتے چھوڑے گئے ہیں تو یہ ساری شرطیں ہر کتے میں ہونا چاہیے. بس یہ چار کتے چھوڑے گئے ہیں تو اب ضروری ہے کہ چاروں کتے تربیت یافتہ ہوں. اگر تین تربیت یافتہ ہیں اور ایک ان کے ساتھ بغیر تربیت والا خالی سکھانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے تب وہ جانور جو ہے وہ شکار جو ہے وہ غلط ہو جائے. تو اگر ایک سے زیادہ کتے چھوڑے جائیں, سب میں وہی شرطیں ہوں, یعنی سب تربیت یافتہ ہوں, سب کو ایک ساتھ ارادے کے ساتھ چھوڑا جائے. اور اسی طرح اگر ایک سے زیادہ آدمی کتے چھوڑ رہے ہیں تو ان سارے آدمیوں میں وہی شرطیں ہونا چاہیے. یعنی فرض کیجیے تین آدمیوں نے ایک ساتھ کتے چھوڑے تو تینوں آدمی مسلمان ہیں, اگر دو مسلمان ہیں تیسرا کافر ہے تب بھی وہ شکار غلط. تینوں ایک ساتھ اللہ کا نام لے, اگر کسی ایک نے اللہ کا نام لے لیا تب بھی وہ شکار غلط. بس مختصراً اتنی گفتگو کافی ہے, بہت تفصیل میں جانے کی نہ ضرورت ہے نہ حاجت. بس شکار کے سلسلے میں ایک آخری مسئلہ میں اور بتا دوں کہ شکار اگر کسی کا ذریعہ معاش ہے تو اس صورت میں شکار کے سفر کو جائز سفر سمجھا جاتا ہے, اور شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ اس سفر میں اپنی نمازیں فخر پڑھے. اور شکار اگر خالی وقت گزارنے کے لیے, صرف وقت گزارنے کے لیے, تفریح کے لیے, تو اس صورت میں اس سفر کو جائز نہیں سمجھا جاتا ہے. اور شریعت یہ کہتی کہ اس میں نماز آپ کو پوری پڑھنا پڑے گی, یہ سفر جو ہے غلط سفر ہے. تفصیل اس کی انشاءاللہ میں بعد میں کسی تقریر میں بتاؤں گا, اس لیے کہ ابھی نماز فجر کے بہت اہم مسئلے میرے مشاہدے میں آئے کہ لوگ اس کی پابندی نہیں کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے اسی سلسلے میں یا منگل کی تقریر میں ایک دم سے اس کا تذکرہ ہو جائے, اس میں تفصیل آ جائے گی. یہ تو ہو گئی شکار کی.
کے ذریعے شکار کرنا، مگر چونکہ تقریر کا وقت مسائل کا وقت پورا ہو گیا ہے، اس لیے انشاءاللہ یہ گفتگو آئندہ ہفتے ہوگی. میں پھر اس بات کو دوہرا دوں کہ اب فقہ کے جو تین چار مسائل آ رہے ہیں، مثلا شکار کے بعد مسئلہ آئے گا، زراعت کا مسئلہ آئے گا، کھیتی باڑی کے مسئلے آئیں گے، یہ سارے مسئلے بظاہر بیکار ہیں ہمارے اور آپ کے لیے، مگر فقہ کی جامعیت کو مکمل کرنے کے لیے ان مسائل کو میں مختصر بیان کر رہا ہوں، تاکہ جب یہ فقہ کا سلسلہ مکمل ہو تو اس اطمینان کے ساتھ مکمل ہو کہ سارے مسائل مختصر سے ہی آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں. ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والے. قرآن کریم صاحبان ایمان کا جہاں بھی تذکرہ کرتا ہے، ہر مقام پر مومن کی علامت بھی یہی بتاتا ہے اور اسی مومن کی تعریف بھی کرتا ہے جو عبادات خدا کو انجام دینے والا ہے اور گڑ گڑا کر خضوع و خشوع کے ساتھ بارگاہ الہی میں سجدہ کیا کرتا ہے. کہیں پہ ارشاد ہوا انما المؤمنون، بے شک مومن صرف اور صرف وہ ہے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جن کے سامنے جب خدا کی آیتیں پڑھی جاتی، جب جن کے سامنے جب خدا کے نام کو لیا جاتا تو ان کے دل سینوں میں کانپنے لگتے ہیں. وَإِذَا قُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور مومن تو صرف وہ ہے کہ اس کے سامنے جب خدا کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن تو صرف وہ ہے جو اپنے خدا پر پورا بھروسہ اور توکل کرتا. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن تو صرف وہی ہے جو نمازیں قائم کرتا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے اسے عطا دیا اس میں سے وہ راہ خدا میں خرچ دیا کرتا. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، بے شک حق یہ ہے کہ صرف یہی لوگ مومن ہیں، ان کے علاوہ کوئی مومن نہیں. کہیں پہ یہ ارشاد ہوا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ صرف متقیوں کی ہدایت کرنے والی، اور متقی کی صفت بتاتے ہوئے کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتا. والذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ ہے متقی کہ جو نماز قائم کرتا. تو کہیں پہ کہا گیا کہ مومن صرف وہ ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے، کہیں پہ کہا گیا متقی صرف وہ ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا، کہیں کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ صرف وہ لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں وہ لوگ نجات پائیں گے، وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو اپنی نمازوں میں خضوع و خشوع سے کام لیتے ہیں، جو گڑ گڑاتے ہوئے اپنے بارگاہ الہی میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو قرآن ہر مقام پر عبادت انجام دینے والے مومن کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر متقی ہے تو وہی کہ جس نے نماز قائم کی، اگر مومن ہے تو وہی کہ جس نے نماز کو قائم کیا، اگر جنت میں جانے کا حقدار ہے تو وہی کہ جس نے نماز کو ادا کیا، اگر نجات پائی کسی نے تو اسی نے کہ جس نے اپنی نمازوں میں خضوع و خشوع سے قیام دیا. ہر مقام پر قرآن عبادت اور عبادتوں میں خاص طور پر نماز جیسی عبادت انجام دینے والے مومن کا قصیدہ پڑھتا نظر آ رہا، مگر ایک وہ منزل آئی، ایک وہ مقام آیا کہ اسی نماز پڑھنے والے اور اسی عبادت کرنے والے مومن کو خطاب کر کے قرآن نے یہ آواز دی کہ فویل للمصلین، تباہی ہو، بربادی ہو، ویل نصیب، جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا للمصلین، نماز پڑھنے والوں کو. وہ نماز پڑھنے والا کہ جس کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے، جس کے ایمان کو قرآن مان رہا ہے، جس کے تقوی پر خدا گواہی دے رہا ہے، جس کو جنت کی خوشخبری قرآن سنا رہا ہے، جس کی کامیابی اور نجات کے بارے میں وہی الہی اعلان کر رہی ہے، لیکن آج وہی نمازی ہے کہ فویل للمصلین کہہ کر اسے پکارا جا رہا، کہ خرابی ہو، تباہی ہو، ویل ہو، بربادی ہو، جہنم کا عذاب دیکھنا پڑے للمصلین، نماز پڑھنے والوں کو. کون سے؟ الذین هم فی صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں صحب سے کام لیتے ہیں، غفلت سے کام لیتے ہیں، لاپرواہی سے نماز پڑھتے ہیں، بے توجہی سے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں مگر نماز کی اہمیت نہیں سمجھتے، نماز پڑھتے ہیں مگر نماز کی جانب توجہ نہیں، یا یہ کہیے کہ نماز پڑھتے ہیں مگر مقصد نماز کو نہیں سمجھتے. اور انہیں کے بارے میں قرآن کہتا ہے الذین هم یراؤون، یہ کون سے نمازی، یہ کون سے عبادت گزار، کہ جن کا قصیدہ پڑھتے پڑھتے قرآن انہیں عذاب کی تباہی اور بربادی کی خبر سنانے لگا، یہ وہ نمازی ہیں الذین ہم یراؤن، جو اپنی نمازوں میں ریا سے کام لیا کرتے ہیں، جن کی نمازیں صرف خدا کے لیے نہیں ہوتی ہیں، جن کی نمازوں میں دنیا کو دکھانے کا جذبہ آ جاتا ہے، جن کی نمازوں میں اپنا ذاتی فائدہ شامل ہو جاتا ہے، جن کی نمازیں عادت کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، جن کی نمازوں کے بعد ان کے دلوں میں تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے، وہ قرآن نے بتایا نمازی سے بہتر کوئی نہیں ہے، وہی مومن بھی ہے، وہی متقی بھی ہے، وہی جنتی بھی ہے، وہی نجات کا حقدار بھی ہے، لیکن وہ نمازی یا لذین ہم یراؤن، جو اپنی نماز میں ریا سے کام لے، جس کی نماز صرف خدا کے لیے نہ ہو بلکہ خدا کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی اور تصور بھی آ جائے، اس نمازی کو قرآن ویل کی خبر دے رہا ہے، ویل یعنی عذاب، تباہی یا بربادی یا جہنم، اس نمازی کو جس نے اپنی نمازوں کو صرف خدا کے لیے نہ رکھا، یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے شریعت کا، پوری زندگی کی محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں، ساری عبادتیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، انسان کوشش کر کے بھی خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، انسان محنت کر کے بھی اس کے دامن میں کچھ باقی نہیں بچتا، اگر عبادتیں انجام دیتے وقت، اگر شریعت کی پابندی کرتے وقت خدا کے علاوہ کسی اور کا دل میں خیال آ گیا، وہ مشہور روایت جسے میں کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں کہ جب پیغمبر اسلام اپنے اصحاب کی جانب متوجہ ہو کر سوال کرتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، اتنا تو بتاؤ کہ خدا کے نزدیک مومن کا سب سے افضل اور سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے، وہ کون سا عمل ہے جو مومن انجام دیتا ہے تو خدا کے نزدیک یہ سب سے پسندیدہ بھی ہے اور سب سے افضل بھی ہے؟ پیغمبر سوال کرتے ہیں، اصحاب رسول نے اپنے اپنے علم کے مطابق جواب دیا، کسی نے نماز کا ذکر کیا، پیغمبر نے کہا بے شک تم نے بہت اچھے عمل کا نام لیا، یہ بہت بہت زیادہ فضیلت رکھنے والا عمل ہے، یہ خدا کو پسند بھی ہے، لیکن سب سے افضل سب سے پسندیدہ عمل نہیں، کسی نے روزے کا نام لیا، کسی نے حج کا نام لیا، کسی نے رات بھر کی عبادت کا نام لیا، کسی نے تلاوت قرآن کا نام لیا، کسی نے اطاعت خدا اور رسول کا نام لیا، کسی نے والدین کی خدمت کا نام لیا، پیغمبر ہر عمل کے بارے میں گواہی دیتے جا رہے ہیں، یہ بہت عمدہ عمل ہے، یہ افضل عملوں میں سے ایک عمل ہے، یہ خدا کا پسندیدہ عمل ہے، لیکن سب سے پسندیدہ اور سب سے افضل عمل یہ نہیں ہے۔ جب سب کہہ کر خاموش ہو گئے تو اب سب کے حیران ہونے کی باری تھی، حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پھر اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول آپ ہی بتائیے کہ خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ پیغمبر نے کہا بس ایک عمل، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اگر محبت کرو، الحب فی اللہ، اگر دنیا میں کسی بھی چیز کو پسند کرو، اگر دنیا کی کوئی بھی چیز اچھی لگے تو صرف خدا کے لیے اسے پسند کرو، والبغض فی اللہ، اور اگر دنیا کی کسی چیز سے بھی دشمنی رکھو، اگر دنیا کی کسی چیز کو بھی چھوڑو تو صرف اس لیے کہ یہ چیز خدا کو ناپسند ہے۔ یعنی مومن کا اپنی ذات کو مٹا دینا، اپنے دل کو مٹا دینا، اپنی خواہش کو مٹا دینا، اب ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں لگے، اب ہمیں کوئی چیز بری نہ لگے، اچھی وہی چیز لگے جو اللہ کے نزدیک اچھی ہے، بری وہی چیز لگے جو اللہ کے نزدیک بری ہے، یہ اہم ترین عمل ہے، اگر یہ نہ ہو تو نماز بیکار ہو جاتی ہے، روزہ کام نہیں دیتا ہے، عبادتوں کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی آپ اپنی خواہشات کو مٹا دیں، اپنے نفس کو ختم کر دیں، اپنے دل کو مار دیں، اب ہماری کوئی مرضی نہیں ہوگی، جو اللہ کو اچھا لگے بس وہی ہمیں پسند ہے، جو اللہ کو برا لگے وہی ہمیں ناپسند ہے۔ کسی سے بھی اگر محبت کی جائے تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی رکھی جائے تو اللہ کے لیے، یہ بہت اہم ترین حکم اسلامی ہے۔ اور کسی مقام کے اوپر وہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ دیکھو عزت اور ذلت کی بیکار چیز ہے، عزت اور ذلت بھی بیکار چیز ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو عزت حاصل ہو، ہر انسان اس چیز سے گھبراتا ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ذلیل ہو جائے، انفرادی حیثیت سے بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، ہر شخص یہ چاہتا کہ جس فرقے سے میں تعلق رکھتا ہوں اس کی عزت ہو، ہر شخص گھبراتا اپنی ذلت سے، ہر شخص گھبراتا اس فرقے کی ذلت سے کہ جس سے اس کا تعلق ہے، مگر اب یہ ذہن میں رہے کہ اپنی عزت کوئی چیز نہیں، اپنے فرقے کی عزت کوئی چیز نہیں ہے، اگر خدا کو اس وقت عزت پسند ہے تو پھر عزت کو قبول کیجیے، اور اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ خدا ذلت کو پسند کر رہا ہے تو ذلت کو قبول کر کے ذلت کے ساتھ زندگی گزاریے۔ عام طور پر تمام صاحبان ایمان نوجوان اور خصوصیت سے نوجوانوں کا خون بہت جلدی جوش کھا جاتا ہے. جب مذہب کی بات ہوتی ہے, جب عزت کا مسئلہ آتا ہے, جب وقار کا مسئلہ آتا ہے. لیکن سب سے بڑا مومن کا امتحان یہی ہے, سب سے بڑی مومن کے لیے آزمائش یہی ہے کہ وہ کبھی نہ کسی عزت کا خیال کرے نہ کسی ذلت کا خیال کرے. اگر عزت آ رہی ہے مگر اسے پتا ہے کہ خدا ناپسند کرتا ہے, آتی ہوئی عزت کو ٹھکرا دی. اگر ذلت آ رہی ہے اور اسے پتا ہے کہ خدا اس ذلت کو اس وقت قبول کروانا چاہتا ہے, ذلت کو گلے سے لگا لے. یہ مومن کے لیے سب سے اہم ترین کام ہے. اور اسی مقام پر میں آپ کو وہ فقرہ بھی یاد دلا دوں جو پتا نہیں کس وجہ سے ہمارے اکثر نوجوانوں کو یاد تو ہے مگر ادھورا یاد ہے, آدھا یاد ہے, اور اس آدھے یاد ہونے کی وجہ سے اکثر ٹھوکر کھا جاتے ہیں. وہ فقرہ جو بہت مشہور فقرہ ہے سید الشہداء کا, کہ جب میدان کربلا میں کھڑے ہو کر میرا امام کہہ رہا ہے کہ الموت اولی من الان, میرے نزدیک ذلت کی زندگی سے موت قبول کر لینا زیادہ بہتر ہے. الموت موت اولی زیادہ بہتر ہے من الان, آر سے, ننگ سے, رسوائی سے, ذلت سے, بدنامی سے. مشہور ترین فقرہ ہے امام کا کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. تو امام کہہ رہے کہ عزت میرے نزدیک, ذلت میرے نزدیک, موت ذلت کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. مگر فوراً اگلے مقام پر اسی فقرے میں ارشاد ہوا الموت اولی من الآر والآر اولی من دخول النار. لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ جہنم میں داخل ہونے کے مقابلے میں ذلت مجھے زیادہ پسند ہے. الآر اولی, آر ذلت, ننگ, رسوائی مجھے زیادہ پسند ہے من دخول النار, جہنم میں داخل ہونے سے. جہنم میں داخل ہونے سے یعنی حکم خدا کے خلاف ورزی سے. تو امام نے اصول دیا الموت اولی من الآر, موت زیادہ بہتر ہے ذلت سے, لیکن والآر اولی من دخول النار, اور ذلت زیادہ بہتر ہے حکم خدا کے خلاف ورزی کر کے جہنم میں داخل ہونے سے. تو اصول آپ کے سامنے یہی رہے, ایک ہی اصول آپ کے سامنے رہے, جس چیز میں خدا راضی ہے, جس چیز کو خدا پسند کرتا ہے, چاہے ساری دنیا ہمیں ذلیل سمجھے, چاہے ہمارا وقار ختم ہو جائے, چاہے ہم ذلیل ہو کر رہ جائیں, چاہے ہمارے لیے اپنے عام کام کاج انجام دینا مشکل ہو جائے, چاہے ہمارے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے کسی معاشرے میں, لیکن اگر خدا کہتا ہے کہ ایسا کرو تو ایسا ہی کرنا پڑے گا. اور اگر خدا کو چھوڑ کر اپنی عزت کی بات آ گئی, اپنے خاندان کی, اپنے ماحول کی, اپنے مکتب فکر کی عزت کی بات آئی, تو بہتر سے بہتر عمل بھی خدا ٹھکرا دے گا. خدا کو کوئی عمل نہیں چاہیے اگر اس نے خدا کے علاوہ اپنے کسی اور کا تصور کر لیا. نماز جیسی بہترین عبادت فویل للمصلین کہہ کر ٹھکرا دی گئی, کیونکہ اس میں آپ نے, اس نمازی نے اپنی عزت کا خیال کر لیا. پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف روایت ہے, میدان قیامت میں ایک شہید کو لایا جائے گا, شہید راہ خدا. کتنا بڑا مرتبہ ہے شہید کا, کتنا بلند مقام ہے شہید کا, جو خدا کی راہ میں اپنے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ قربان کر دیتا ہے, جو اپنی جان ہی کو قربان نہیں کرتا, اپنے پورے گھر کو بے سہارا چھوڑ کے چلا جاتا ہے, بیوی بیوہ ہوتی ہے, بچے یتیم ہوتے ہیں, ماں باپ کی قبر ٹوٹ جایا کرتی ہے, مگر وہ ان ساری مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے صرف اس لیے کہ راہ خدا میں جان دینا اس کے نزدیک سب سے افضل عمل ہے. میدان قیامت میں شہید کو لایا گیا بارگاہ الہی. ایک مرتبہ اس شہید کو دیکھ کر پہلا سوال یہ کیا گیا, بتا تو صحیح تو نے میری خاطر کیا کام کیا. ایک مرتبہ شہید نے اپنے سارنامے گنوائے, خدا بندہ میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے نکلا, میں میدان جہاد میں آیا, میں اتنے دن بھوکا رہا, میں اتنے دن پیاسا رہا, میں نے اتنے دشمنوں کو اپنی تلوار سے قتل کیا, اور خدا بندہ آخر میں لڑتے لڑتے میں نے اپنی جان کو تیرے دین کی خاطر اور تیرے خاطر قربان کر دیا. بس اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ بارگاہ الہی سے آواز آئی, ہرگز نہیں, قسم نہیں, تو نے جو اپنی جان کو قربان کیا تو یہ میری خاطر نہیں بلکہ اس لیے, لیقال انک جریر, اس لیے کہ لوگ تیری تعریف کرتے ہوئے کہیں کہ یہ بڑا بہادر آدمی ہے, یہ بڑا دلیر آدمی ہے, یہ بڑا شجاع آدمی ہے, یہ لڑنے میں بہت ممتاز ہے. دیکھو اکیلا تھا مگر ہزاروں سے لڑ گیا, اپنی جان کی اس نے فکر نہ کی. لیقال انک لجریر, تو اس لیے میدان میں جا کر نکلا تھا, اس لیے تو نے اپنی جان قربان کی تھی کہ لوگ تیری بہادری کی تعریف کریں. وقت سیلا,
ٹھیک ہے تیرے مرنے کے بعد لوگ تیری تعریف کر چکے ہیں، اب تک لوگ تیرا تذکرہ کر رہے تھے، تو نے جس مقصد کے لیے جان دی وہ مقصد تو تجھے مل گیا، اب میرے پاس کس لیے آیا ہے؟ فیؤمر بہ، پس بارگاہ الہی سے اس کے بارے میں حکم ہوا کہ اسے آپ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے، اسے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ پیغمبر کہہ رہے، اس کے بعد ایک امیر کو لایا گیا، ایک دولت مند کو لایا گیا، ایک صاحب ثروت کو لایا گیا۔ امیر دولت میں بہت بڑا، صاحبان دولت کا مقام بھی شریعت میں بہت بلند ہے۔ مشہور روایت ہے کہ دین کی بنیاد دو آدمیوں پر ہے، یا ایک روایت میں کہ چار آدمیوں پر ہے، اور ان دو یا چار میں ایک امیر بھی ہے جس پر دین کی بنیاد ہے۔ روایت میں ہے قوام الدین علی اربعہ، دین کا دین کے قائم ہونے کا دار و مدار چار آدمیوں پر ہے، اور ان چار میں سے ایک امیر ہے۔ اسے لایا گیا میدان قیامت میں، پوچھا گیا بتا تو صحیح، تو نے کیا کیا، تو نے کون سی نیکی انجام دی ہے؟ کہا خدا بندہ، میں نے اپنی دولت کو منہ کھول دیا تھا، میں نے مخلوق خدا پر دل بھر کے پیسے کو تقسیم کیا تھا، اتنی بیواؤں کی مدد کی، اتنے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اتنے غریبوں کی میں نے زندگی بنا دی، اتنے بے قصوں کا میں سہارا بنا، ایسے ایسے مقام پر میں نے خرچ کیا، اتنی دولت کو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ وہ اپنے تمام کارنامے بیان کر کے خط خاموش ہوا، اور ادھر ایک مرتبہ آواز آئی، پتھن نہیں، یہ ساری کی ساری سخاوت اس لیے کی تھی، لیکن ان نقالت جواب، تاکہ دنیا والے تیری تعریف کر کے کہیں کہ تو بڑا جواب ہے، تو بڑا سخی ہے، تو بڑا دریا دل ہے، تو بڑا فیاض ہے، حاتم کی سخاوت سے تیری سخاوت کو ملایا جائے۔ لیکن ان نقالت جواب، تیری دولت، تیری سخاوت اور فیاضی کی تعریف ہو، اس لیے تو نے اتنی دولت راہ خدا میں خرچ کی۔ وقت قیلا، اور تیرے زندگی میں بھی اور تیرے بعد بھی لوگوں نے تیری تعریف کر دی ہے، لوگ تیرا تذکرہ کر چکے ہیں، جس مقصد کے لیے تو نے دولت کو قربان کیا تھا وہ مقصد تو حاصل ہو گیا، اب اس چیز کی تمنا کرتا ہے؟ وہ یوں ہمارا نہیں، اس کے بارے میں بھی حکم دیا گیا تو اسے بھی آپ اسے جہنم میں ڈال دو۔ اس کے بعد ایک عالم کو لایا گیا، ایک عالم آیا، عالم کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے، آپ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں، جب پیغمبر یہاں تک کہہ دیں کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں، تو اس سے بڑھ کر عالم کی فضیلت پر اور کس سند کی ضرورت ہے؟ یہ عالم لایا گیا، بارگاہ الہی سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا، بتا تو صحیح، تو نے کیا کیا، تو یہاں دیکھ کیا لے کے آیا ہے؟ عالم نے اپنے کارنامے بتائے، اتنی عبادتیں کی، اتنی تقریریں کی، اتنا امر بالمعروف کیا، اتنے لوگوں کی زندگی سنوار دی، اتنی نماز جماعت پڑھائی، اتنے لوگوں کے گھروں کو بدل دیا، اتنے لوگوں کے قلوب کو تبدیل کر دیا، دین کو اتنا پھیلایا، دین کی اتنی تبلیغ کی، یہ سب کچھ کہا، ایک مرتبہ وہی جواب اسے بھی ملا، ہرگز نہیں، یہ سب تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تیرے علم کی تعریف کریں، عالم ہو تو ایسا عالم ہو، لوگ تیری تعریف کریں، لوگ تیری مدد کریں، کوئی تیرے قرآن پڑھنے کی تعریف کرے، کوئی تیرے مسائل بتانے کی تعریف کرے، کوئی تیرے تقریر کی صلاحیت کی تعریف کرے، کوئی تیرے تبلیغی خدمت کی تعریف کرے۔ وقت سیلا، اور لوگوں نے تیری تعریف کر دی ہے، دنیا والے تیری تعریف میں رسب الفان رہ چکے ہیں، ہر ایک نے تیری تعریف کی ہے، اب تو کیا لینے آیا ہے؟ فیوں مرو بے، پھر حکم دیا گیا اسے بھی آپ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ شہید، صفی، عالم دیدہ، اتنے افضل ترین عمل کرنے والے بھی بارگاہ الہی میں پہنچے تو خدا نے عالم کی علم کی خدمت کو ٹھکرا دیا، سفی کی دولت کی خدمت کو ٹھکرا دیا، شہید کی جان کی قربانی کو ٹھکرا دیا۔ یہ مجھے نہیں چاہیے، اس لیے کہ خالص میرے لیے نہیں ہے، اس میں دوسروں کو دکھانے کا جذبہ بھی شامل ہو گیا، اور جذبہ نہ صحیح تو اتنا ضرور خیال آ گیا کہ دوسرے تعریف کریں، دوسرے اچھے الفاظ میں تذکرہ کریں، تو پتہ چلا کہ قدرت کے یہاں عمل کو قبول کرنے کا معیار ہی کچھ اور ہے۔ اگر ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا میں ہمارا روز قائم رہے، اگر دنیا میں ہمارا وقار قائم رہے، دنیا والے ہماری عزت کریں، تو بہتر سے بہتر عمل بھی خدا کی بارگاہ سے ٹھکرا دیا جائے گا۔ اور اگر ذہن میں ایک یہ خیال رہا، خدا خوش رہے، یہ کام صرف خدا کے لیے کیا جائے، تو اس صورت میں ہر ممکن ذلت برداشت کریں، لیکن بعد میں خدا کی بارگاہ سے اس کا اجر ملے گا۔ تو ذہن میں یہ بات رہے اور مسلسل یہ بات رہے کہ مومن کے لیے سب سے ضروری ہے کہ جو کام بھی کرے، چاہے مختصر سے مختصر، لیکن صرف خدا کے لیے کرے، کہیں بھی ذاتی فائدہ، ذاتی عزت، گھر والوں کی عزت، قوم اور قبیلے کی عزت درمیان میں نہ آنے پائے، کوئی عزت عزت نہیں اگر خدا اس پر راضی نہ ہو، اور کوئی ذلت ذلت نہیں اگر خدا اس ذلت کو ہمارے ساتھ دیکھنا چاہتا ہو۔ تو اب سب سے اہم ترین جو مسئلہ آتا ہے مومن کا، وہ یہی کہ جب کبھی مومن اپنے زندگی کے غلط راستے کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آتا ہے اور شیطان کے لیے وجہ پریشانی بنتا ہے تو شیطان کے پاس اس مومن کو پہچانے کا یا سیدھے راستے سے ہٹانے کا یہی ایک طریقہ رہتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی وہ مشہور و معروف روایت، پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ تشریف فرما تھے کہ اتنے میں شیطان رنگ برنگ کا لباس پہن کر حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے آج جو شیطان کو دیکھا تو ایک مرتبہ سوال کیا کہ تو کون ہے؟ لیس بدل کے آیا، لباس بدل کے آیا، اللہ کے نبی کے لیے پہچاننا مشکل ہے، بتا تو صحیح کہ تو کون ہے؟ شیطان نے اپنا تعارف کرایا، میرا نام ابلیس ہے۔ حضرت موسیٰ نے سنا، بے اختیار کہا کہ خدا کسی کو تیرا ہمسایہ نہ بنائے۔ شیطان نے کہا کہ یا نبی اللہ، میں تو صرف اس لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ بارگاہ الہی آپ کا بہت بڑا مقام اور بہت بڑا رتبہ، میں صرف آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا ایک بات کو بتا، وہ کون سا عمل جب کوئی مومن کرتا تو تجھے اس کے اوپر مکمل قدرت حاصل ہو جاتی، وہ کون سا عمل جب کسی مومن سے انجام پاتا تو اب وہ مکمل طور پر تیرے قابو میں آ جاتا؟ شیطان کہتا کہ یا نبی اللہ، عجب، جب کسی مومن کے دل میں عجب آ جاتا تو اب وہ مکمل طور پر میرے قابو میں آ جاتا۔ عجب یعنی خود پسندی، اپنے اوپر فخر کرنا، اپنے اوپر غرور کرنا۔ اگر یہ عجب اور غرور میں فرق ہے، غرور کے معنی دوسرے کو حقیر سمجھ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور عجب کے معنی ہے کہ نہیں صرف اپنی ذات پر فخر کرنا، خاندان پر، علم پر، عبادت پر، کسی بھی چیز پر۔ تو شیطان کہتا عجب، جب کوئی مومن عجب کرتا یعنی اپنے اعمال پہ فخر کرنے لگتا، اسے اپنے اعمال بہت بڑے بڑے نظر آنے لگتے تو بس وہ پوری طرح سے میرا اسیر بن گیا، وہ پوری طرح سے میرے قابو میں آ گیا، اب اس کے بعد میں اس کے بڑے بڑے گناہوں کو اس کی نگاہوں میں چھوٹا کر دیتا اور اس کی چھوٹی چھوٹی عبادت کو اس کی نگاہوں میں بڑا کر دیتا، اور پھر ایسا وہ میرے پھندے میں پھنستا، اس طرح وہ میرے قابو میں آتا کہ پھر نکل ہی نہیں سکتا۔ پیغمبر اسلام نے اس روایت کے آخر میں یہ ارشاد فرمایا، جب پیغمبر نے حضرت موسیٰ کا واقعہ یہاں تک سنایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ خدا نے داؤد کے اوپر یہ وحی نازل کی، حضرت داؤد اللہ کے پیغمبر، ان پر یہ وحی آئی تھی کہ یا داؤد بشر المذنبین وانذر الصدیقین، اے داؤد گناہگاروں کو خوشخبری سناؤ، گناہگاروں کے پاس جا کر انہیں بشارت دو، بشر المذنبین مذنبین کو گناہ کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ، وانذر الصدیقین اور نیکوکاروں کو، سیدھے راستوں پر چلنے والوں کو، حق کے راستے پر قدم بڑھانے والوں کو جا کر ڈراؤ۔ روایت پیغمبر فرما رہے ہیں کہ داؤد نے حیران ہو کر کہا، خدا بندہ میں گناہگاروں کو بشارت ہوں؟ حضرت داؤد اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم اور آپ ہوتے تو شاید یہ سمجھتے کہ کہیں وہی الٹ تو نہیں گئی، بشر المذنبین گناہگاروں کو خوشخبری اور نیکوکاروں کو ڈرایا جا رہا، اصل میں تو ہونا چاہیے تھا کہ گناہگاروں کو ڈراؤ اور نیکوکاروں کو خوشخبری سناؤ۔ حضرت داؤد بہرحال اللہ کے نبی حیران ہو کر صرف اتنا سوال کرتے ہیں، خدا بندہ گناہگاروں کو اگر خوشخبری سناؤ تو کون سی خوشخبری، اور اگر نیکوکاروں کو ڈراؤ تو کس چیز سے ڈراؤ؟ یہ کوئی آج کا عالم یا ذاکر تو ہے نہیں کہ گناہگاروں کے لیے جنت کا دروازہ چوپٹ کھول دے کہ جتنے گناہ کرو جنت تمہارا انتظار کر رہی۔ یہ اللہ کا معصوم نمائندہ حیران ہو کر کہتا ہے، خدا بندہ اگر میں گناہگاروں کو بشارت دوں تو کس چیز کی، گناہگاروں کو خوشخبری سناؤں تو کس چیز کی، کون سی خوشخبری انہیں سنائی جائے؟ بس ایک مرتبہ ارشاد ہوا کہ یا داؤد بشر المذنبین انی اقبل التوبہ واعف عن الذنب، جا کر میری جانب سے گناہگاروں کو یہ خوشخبری سناؤ کہ میں ہر وقت اور ہر لمحے توبہ قبول کرنے والا ہوں اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، کسی وقت بھی کیسا ہی وقت ہو گناہگار سچے دل سے توبہ کر لے، میں توبہ قبول کر کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ وہ اندر اس سے یقین اور نیکوکاروں کو ڈراؤ، کیا کہہ کر، اللہ یجب اعمالکم، خبردار اپنے اعمال کو دیکھ کے فخر نہ کرنا، نمازیں روزے عبادتیں دیکھ کر فخر نہ کرنا یا خیال نہ کرنا کہ اب تو ہم نے میدان قیامت کی مکمل تیاری کر لی ہے، اب تو ہم نے ساری نیکیاں انجام دے دی، اب ہمیں کس چیز سے گھبرانا، کیا نیکوکاروں سے کہو کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ جو شخص بھی میدان عمل میں حساب و کتاب کے لیے آیا وہ ہلاک ہو گیا، جس کا حساب و کتاب لیا گیا اس کے لیے ہلاکت یقینی ہے، اور اتنی یقینی ہے کہ میرا چوتھا امام روتے روتے کہتا ہے کہ الہی عاملنی بفضلک ولا تو عاملنی بعدلک، خدا بندہ میدان قیامت میں جب حساب و کتاب کا مرحلہ آئے تو میرے ساتھ اپنے فضل اور رحمت سے سلوک کرنا، ولا تو آپ علمی میں عدل اپنے عدل سے میرے ساتھ سلوک نہ کرنا، تو گناہگاروں کو خوشخبری توبہ قبول ہو رہی، لیکن نیکوکاروں کو، نماز پڑھنے والوں کو، عبادت کرنے والوں کو، سجدہ کرنے والوں کو، بارگاہ الہی میں خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت انجام دینے والوں کو ڈراؤ کہ خبردار کہیں اپنے اعمال پر فخر کرنا نہ شروع کرنا، ورنہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی، ساری محنت اکارت چلی جائے گی۔ تبھی تو میرا پانچواں امام امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہا، امام ارشاد فرما رہے کہ ایک عابد اور ایک فاسق، عابد ایسا کہ ساری زندگی عبادت میں گزاری، فاسق ایسا کہ ساری زندگی گناہوں میں گزاری، دونوں اپنے اپنے گھر سے نکلے اور دونوں ساتھ چلے، عابد پوری زندگی عبادت کرنے والا، فاسق پوری زندگی گناہ کرنے والا، دونوں ساتھ ساتھ چلے، اور ساتھ ساتھ چلتے ہوئے مسجد کے دروازے پر پہنچے، اور اس کے بعد دونوں مسجد میں داخل ہوئے۔ روایت یہ کہ دونوں مسجد میں جا رہے ہیں، عابد اپنی پوری ان عبادتوں کے ساتھ جو اسے جنت میں جانے کا حقدار بنا رہی، فاسق اپنے ان سارے گناہوں کے ساتھ جو اسے جہنم کی جانب لے جا رہے ہیں۔ دونوں مسجد کے دروازے پر پہنچے، مسجد میں گئے، دو منٹ، چار منٹ، پانچ منٹ، دس منٹ، جتنی دیر کے ٹھہرے ہو، اس کے بعد مسجد سے باہر آئے۔ مگر اب جو مسجد سے باہر آئے تو عابد کی ساری عبادتیں ضائع ہو چکی ہیں اور وہ جہنم کا حقدار بن چکا ہے، فاسق کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں اور وہ جنت کا حقدار بن چکا ہے۔ جب مسجد میں گئے تھے عابد جنتی تھا، فاسق جہنمی تھا، جب دس منٹ کے بعد باہر آئے تو عابد جہنمی بن گیا، فاسق جنتی بن گیا۔ پوچھا گیا معصوم امام سے کہ مولا عادل خدا ہے، عدل کرنے والا خدا ہے، یہ اتنی دیر میں جتنی دیر یہ مسجد میں رہے کیا سایہ پلٹ ہو گئی؟ امام نے کہا بس اتنا ہوا کہ فاسق جب مسجد میں گیا اس نے مسجد کو دیکھا، اپنے گناہ اسے یاد آئے، ایک مرتبہ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اس نے سچے دل کے ساتھ بارگاہ الہی میں توبہ کی، چنانچہ اب جو باہر نکلا جہنمی سے جنتی بن گیا۔ خیر یہ تو ایک عام سی چیز، لیکن عابد جب مسجد کے اندر گیا اس نے مسجد کو دیکھا، اپنے برابر میں کھڑے ہوئے فاسق کو دیکھا، بے اختیار اس کے دل میں اپنی عبادتیں آ گئیں، ہاں میں اس سے کتنا اچھا ہوں، میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے کتنے روزے رکھے ہیں، میں نے کتنی دعائیں پڑھی ہیں، میں نے کتنی مرتبہ قرآن کو ختم کیا، میں نے کتنی راتیں جاگ جاگ کر خدا کی عبادت کی، میں نے کتنی تسبیحیں نکالی، بس بے اختیار اس کے دل میں اپنی عبادتیں آئیں اور اپنی عبادتوں پر فخر و غرور کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ میں خدا کا کتنا نیک بندہ ہوں، میں خدا کی کتنی عبادت کرنے والا بندہ ہوں، جہاں اس نے یہ سوچا اس کی ساری عبادتیں ضائع ہو گئیں، اس کی ساری عبادتیں ختم ہو گئیں، کیونکہ خدا کا اعلان ہے انا خیر و شریر، میں سب سے بہترین پارٹنر ہوں۔ جب کوئی شخص دو آدمی مل کر ایک کام کرتے ہیں، خدا کہہ رہا میں بہترین پارٹنر ہوں، اگر کوئی آدمی کسی بھی نیکی کو میرے لیے اور کسی دوسرے کے لیے انجام دے ہم دو کے لیے، تو میں اپنے پورے حصے کو چھوڑ کر اس دوسرے کے حوالے کر دیتا ہوں۔ آپ نے ایک نیکی کی، خدا بھی راضی ہو جائے، دنیا والے بھی راضی ہو جائے، خدا کہہ رہا ہے کہ بہترین پارٹنر ہوں، تم نے یہ نیکی میرے اور دنیا والوں کے لیے کی، میں اپنا حصہ بھی دنیا والوں کو دے دیتا ہوں، لے جاؤ اس کی پوری عبادت اور تم ہی سے اجر دینا، اب اس کا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مومن کے لیے سب سے مشکل مرحلہ یہ نہیں ہے کہ وہ غلط راستے سے سیدھے راستے پر آ جائے، اس سے مشکل مسئلہ یہ ہے کہ سیدھے راستے پر آ کر شیطان کے پھندے میں نہ پھنس جائے، یعنی اپنی کسی بھی عبادت پر خواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو غرور نہ پیدا ہونے پائے، تکبر نہ پیدا ہونے پائے۔ اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو میں نے تقریر کی ابتدا میں عرض کیا کہ جس چیز کو پسند کرے اللہ کے لیے، جس سے دوری اختیار کرے اللہ کے لیے، اپنی مرضی کو مار کر مرضی الہی میں پھل جائیے، تب تو اس منزل پر پہنچیں گے کہ جہاں شیطان کا جادو بھی نہیں چل سکتا، ورنہ آپ کی عبادتیں ہوتی رہیں گی اور ذرا سا کوئی ویک پوائنٹ، کوئی کمزور پہلو دیکھ کر شیطان ساری عبادتوں کو ملیا میٹ کر دے گا۔ اور کیونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے، عجب کا موضوع، خود پسندی کا موضوع، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ابھی مزید ایک ہفتے اس موضوع پر اور گفتگو، لیکن کیونکہ آج پورا گھنٹہ ہو گیا اور بقیر کا وقت ختم ہو گیا، اس لیے آج تو گنجائش نہیں ہے۔ اب جو جانا چاہتے ہیں